کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کو بتا دوں اس جانور کے بارے میں یا اس مرغ کے بارے میں جس کے کانوں کی نرمی اتنی طویل ہے کہ 700 سال کی مسافت تک اگر اس پہ سفر کیا جائے تو وہ کانوں کی نرمی ختم نہ ہو. جب جب بھی وہ سر اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ سبحانک ما اعظمک، کتنی عظمتوں والا تو اور پاک ہے. پھر جب وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو آواز آتی ہے کہ کاش اس حقیقت کو وہ بھی جان لے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، عقیدے میں یہ بات ہو کہ شکر اللہ کے سوا غیر کا جائز نہیں ہے. اور وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ بھی ہے جیسا کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. قول اور شکر، شکر قول اور عمل دونوں سے ہو. اسی لیے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ شکر وہ صرف انسان اپنی زبان سے ادا کرے اس حالت میں کہ اس کا قلب اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. اور یہ اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ شکر حقیقی یہ ہے کہ انسان کے عقیدے میں اور انسان کے تخیلات، فکر و نگاہ میں اور انسان کے عمل میں اور انسان کی زبان پر شکر اور حمد اللہ کی ہر وقت جاری رہے. داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے، داؤد علیہ السلام کے خاندان پہ بڑا انعام اور بہت سارے انعامات کیے. سلیمان اور داؤد دونوں نبی ہیں، باپ بیٹا، اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور کئی نعمتیں دیں. لوہا پگھل جاتا ہے اور لوہے کو یوں اپنے ہاتھ میں لے کے اس سے ہر چیز بناتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی نرم ملائم مادے یا کپڑے یا کسی چیز کو. اللہ نے لوہے کو، جو زمین کا ٹھوس و مضبوط طاقتور ایک چیز ہے، اس کو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، حدید کو ہم نے ان کے لیے لین کر دیا، نرم کر دیا. لوہے کو یوں ایک لمحے میں اس سے سب کچھ بناتے تھے. اور یہ سلیمان علیہ السلام، جنات پہ اور تمام مخلوقات پہ ان کی حکومت، ہواؤں پہ ان کی حکومت، چرندے پرندے جتنے سب کے سب ان کے دربار میں حاضری دینے والے، جس کا واقعہ سورہ النمل میں ہدہد کا مشہور واقعہ ہے. تو ان سے یہ فرمایا کہ اے داؤد کے گھر والو، اللہ کا شکر اس طریقے پہ ادا کرو. سورہ سبا 22 سپارے میں 14 کی آیت میں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے گھر والو، اعملوا، شکر والا عمل اختیار کرو. یعنی فرمایا کہ اشکرو آل داؤد، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرو. یعنی فرمایا اشکرو نہیں بلکہ اعملو. یہاں سے اس شکر کی قسم ہمیں معلوم ہوئی جس کا نام ہے شکر بالعمل، اور تیسری قسم ہے شکر کی لسان، اپنی زبان سے ہر وقت شکر ادا کرنا. اور یہ ہم نے اس سے پہلے وہ حدیث بیان کی کہ اللہ نے اپنی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اپنی زبان سے. تو شکر دل میں بھی ہو اور شکر زبان پر بھی ہو، اور شکر یہ زبان والا اس کا عملی ثبوت انسان اپنے عمل سے دے. اور شکر پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انعامات ہیں وہ یہاں اس میں سے ایک آیت کو بیان کیا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، 13 سپارے میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا ہوگا تو اس کا بدلہ فوراً اسی وقت دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. آخرت میں جو اس کا اجر محفوظ ہے وہ تو ہے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں اس کا اجر ہاتھوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو، ہاتھوں ہاتھ سودا. وہ یہ ہے کہ جب جب بھی تم شکر کرو گے جس نعمت کے بارے میں، اس نعمت میں ہم فوراً اضافہ کر دیں گے. اضافے سے مراد یا تو اس چیز کی برکت ہے، اس کا حجم سائز وغیرہ وہ نہیں بڑھتا لیکن اس میں برکت آ جاتی ہے، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ نہیں وہ بڑھ بھی جاتی ہے، جیسے انسان کی عمر ہے نیکیوں کی وجہ سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ برکت، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عمر واقعی بڑھا دی جاتی ہے. شکر باللسان، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس باب کی پہلی آیت دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لگے ہاتھوں یہ بھی سودا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ خود یہ فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ مجھے تم یاد کرو. ذکر، ذکر کا ایک معنی ہے کسی کو یاد کرنا، اور ذکر کا ایک معنی ہے کسی کو یاد رکھنا، اور یہ دونوں معنی کا انسان کی زبان اور عقیدے اور عمل میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، حمد اور تسبیح اور تحلیل اور تکبیر بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو یاد رکھتے نہیں. یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حدود جو مقرر کی ہوئی ہیں ان کا خیال کرنا اور گناہوں سے دور رہنا. تو ذکر ہے لیکن ذکر کے ساتھ فکر نہیں ہے. تو ذکر کا معنی ہے یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ یاد کر رہے ہیں یاد رکھتے نہیں. یاد رکھتے تو گناہوں سے دور رہتے، اور یہ ذکر ان کو گناہوں سے دور لے جاتا، لیکن حالت یہ ہے کہ ذکر بھی ہو رہا ہے اور گناہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ذکر ابھی ادھورا ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہوا. فذکرونی، مجھے یاد کرو، یاد رکھو، تو فوراً نقد سودا وہ یہ ہے اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اور وہ جیسا کہ احادیث میں آیا، احادیث قدسیہ میں، کہ تم جب مجھے یاد کرو گے تم کہاں یاد کرو گے، اپنے دل میں یا اپنی زبان میں یا اپنے گھر میں، تنہائی میں یا اپنے دوستوں کے سامنے؟ تنہائی میں یاد کرو. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. اور فی ملا، اگر تم دوستوں اور ملنے جلنے والوں، گھر والوں کی موجودگی میں یاد کرو گے، تو میں تمہیں ایسے لوگوں، ایسی جماعت میں یاد کروں گا جو تمہارے ہاں کے لوگوں سے افضل ہوں گے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک بادشاہ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ وغیرہ ہو، وہ آپ سے یہ کہے کہ ہماری جتنی کابینہ ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں ان سب کے ساتھ جب میٹنگ میری ہوگی تو اس میٹنگ میں ہم آپ کا ذکر کریں گے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ فلاں میٹنگ میں آپ کا ذکر ہوا تھا، پھولے نہیں سماتے لوگ کہ اوہ ہمارا ذکر ہوا. تو اگر اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ تم مخلوق ہو اور میں خالق ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو اور میں سب کچھ ہوں، میں فرشتوں کی مبارک اور پاک مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا کہ فلاں ابن فلاں جو میرا بندہ ہے اس نے مجھے یاد کیا ہے، تو فرشتوں میں تمہاری اس مجلس میں فلاں ابن فلاں کو یاد کر رہا ہوں. اگر ہم لوگ بے حس نہ ہوتے، اگر ہمارے دل مردہ نہ ہو چکے ہوتے، اور اگر ہم نے اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ نہ دیا ہوتا، تو اس ایک حدیث کو سن کر ہر مسلمان اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا اور اپنے 24 گھنٹے کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزارتا. لیکن چونکہ وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره اللہ کی جیسے قدر کی جانی چاہیے تھی ویسی قدر ہم نے نہیں کی. یہ حدیث کسی قوم کو مل جائے ہمارے علاوہ کسی اور کو, یہودیوں اور نصرانیوں سے اگر اللہ یہ کہتا, جبکہ انہوں نے اللہ کے بیٹے بھی بنائے اور بیٹیاں بھی بنائی اور بیویاں بھی بنائی, اس کے باوجود ان کو بائبل میں یہ لفظ اور یہ جملہ کہیں نہیں ملا کہ اللہ ان سے کہے, جس کے رشتے بھی بنا دیے انہوں نے, کہ میں تمہیں اپنی مجلس میں میں تم لوگوں کو یاد کروں گا, ایسا کہیں نہیں لکھا وہ ان کے. اور یہ مسلمان اس امت کو یہ, 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 یہ ایسی بشارتیں دی گئیں, لیکن کون ہے جو اللہ کو یاد کرے؟ اپنے محبوبوں کا, ان کے لب و رخسار کا, وہ لوگ جن سے محبت ہے, وہ کہ آج تمہیں جن سے محبت ہے, 10-20 سال بعد یہ محبتیں, یہ اپنا حسن و جمال کھو بیٹھتی ہیں جب بالوں میں چاندنی آ جاتی ہے, لب و رخسار کی سرخی وہ, 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 وہ زردے میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور جب کمر چھک جاتی ہے, اور جب وہ رانائی اور جمال باقی نہیں رہتا, تو وہ جو کہتے تھے کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, اب وہ اس قسم کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ ہم نے کس بڑھیا کے بارے میں یہ کہا تھا, اس لیے کہ ختم ہو گیا وہ چیز, عارضی تھی, ختم ہو گئی, چند سال کی بہار تھی, اب وہ ایک دوسرے سے بھاگنے کی فکر ہے, آنکھیں چرائی جاتی ہیں, اور جو کچھ کہا گیا اس پہ انسان نادم ہوتا ہے کہ اوف ہو, یہ ہم نے کیا کہہ دیا, سب کچھ عارضی ہے, تیرے بھی سنم فانی, میرے بھی سنم فانی, سب فانی اور خاکی, لیکن یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کی قوت حی قیوم ذات ہے, وہ فرشتوں کی پاک مجلس میں تمہارا ذکر کرے, اور تم اپنے زبان پہ جن لوگوں کا ذکر کرتے ہو وہ تمہیں اپنے مجلس میں وہ بھی یاد نہیں کرتے, جن کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا, وقت آنے پہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں, وفا شناس نہیں رہے, اس کے باوجود تم ان کے پیچھے مر مٹے, اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا, لیکن یہاں اللہ تعالی کی طرف سے کہا جا رہا ہم تمہارے خالق ہیں, اور نقد سودا ہے آخرت میں جو ہوگا, سو ابھی اس وقت تم کہو اللہ اکبر, یا کہو سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, اسی لمحے اللہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, ذکر ہو رہا فلاں ابن فلاں, زمین کے فلاں مکان پہ ہمارا ذکر کر رہا ہے فرشتوں, ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, تم گوارو. اس کے باوجود انسان شکر نہ کرے, اور یہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. ناشکری اگر اللہ کی ہوگی اس میں اللہ کا نقصان تو نہیں ہوگا, اور یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اس نے یہ فرمایا کہ تم اگر شکر کرو گے تو ان نعمتوں میں میں اضافہ کروں گا, ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھین لوں گا, یہ نہیں کرو, یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں کہا, اور ایسا وہ کرتا بھی نہیں, ناشکری کرو نعمتیں, بلکہ ناشکری کرنے والوں کو اور ڈھیل دیتا ہے, اور کفر کرنے والوں کو خوب ڈھیل دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ کفر اور ناشکری اور دشمنی اور بغاوت اور سرکشی کی آخری حد تک جا پہنچتے ہیں, اس لیے کہ انہی انسانوں میں وہ بدبخت بھی تھا جس نے یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی, اللہ نے اس کو اسی وقت نہیں پکڑا, ڈھیل دی خوب ڈھیل دی, اور فرعون یہ کہتا تھا کہ میں اگر رب نہ ہوتا تو میں بیمار ہوتا, میں کبھی بیمار نہیں ہوا, میں تھکتا نہیں ہوں, اور میں لازوال جوانی اور لازوال طاقت اور لازوال حکومت, اس لیے میں رب ہوں. اللہ نے ڈھیل دی اور پھر اس نے تیر اپنے لیے اور لاؤ لشکر کو لیا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا رب اے موسیٰ. سورہ قصص میں جو ہے کہ ہم اس سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں. آج حکومت وقت کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہہ دے آلن فانن فارن اس کو اچک لیا جاتا. اللہ جو خالق و مالک سب کچھ سنا برداشت کیا چونکہ واللہ علیم حلیم وہ بردبار ہے, بردبار ہے وہ برداشت کرتا ہے مہلت دیتا ہے. اور عرب یہ کہتے ہیں ان اللہ یمہل ولا یہمل, ایک ہے مہلت ایک ہے اہمال. میم ہے کو آگے پیچھے کر لیں ترجمہ بدل جاتا ہے. اللہ مہلت تو دیتا ہے, اللہ غافل نہیں. اہمال کہتے ہیں غفلت کو. ان اللہ یمہل, اللہ مہلت تو دیتا ہے ولیکن لا یہمل, لیکن غافل نہیں ہے. اور جب پکڑا ان بخش ربک لشدید, جب پکڑ اس کی آئی تو پھر فرعون کو اس کا لاؤ لشکر حکومت بچا نہ سکی. اس لیے فرمایا اگر تم شکر نہیں کرو گے نا شکری کرو گے تو ہم نعمت پھر بھی نہیں چھینیں گے. وشکرو لی ولا تکفرون, اور لئن شکرتم لازیدنکم وقل الحمد للہ. جنت میں اہل جنت کا آخری کلام اٹھتا بیٹھتا یہ ہوگا وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. یہ بتا دیا کہ تم اگر اہل جنت میں سے بننا چاہتے ہو تم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی تعریف کرو. الحمد للہ تملأ المیزان, یہ تم جو الحمد للہ کہو گے دل سے اور عمل سے اور زبان سے یہ تمہارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا, نیکیوں سے بھر دے گا. اور یہ متفق علیہ حدیث میں ہے سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہ ہر اس مخلوق کی تعریف کو اللہ سنتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے, اللہ کے لیے تعریف ہے الحمد. سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ کمزور مخلوق اپنی گندی اور کمزور زبانوں سے جس کی تعریف کرے وہ سن لے اور اس سے خوش ہو, یہ بھی کافی ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب ایک شخص نے یہ کہا الحمد للہ اللہ, جب اس شخص نے یہ کہا نماز کے دوران یا نماز میں داخل ہوتے ہوئے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, تو ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ عجبت لها فتحت لها ابواب السماء. عجیب جملہ کہا اس اللہ کے بندے نے, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, عجبت لها فتحت لها ابواب السماء, آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے. اور اول ما يدعى الى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء, طبرانی کی معجم کبیر میں سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرتے تھے. خوشی کی حالت ہو تب بھی الحمدللہ, کمزوری کی حالت ہو تب بھی الحمدللہ. ما من شيء احب الى الله من الحمد, مسند ابو یعلا کی حدیث حسن ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ ہے الحمدللہ, بندے کا اللہ کی تعریف کرنا. ما انعم الله على عبد من نعمه فقال الحمد لله الا ادى شكرها فان قالها ثانيا جدد الله له ثوابها فان قالها الثالثه غفر الله له ذنوبه. مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے, جس نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ کسی نعمت پر, وما بكم من نعمت فمن اللہ, سورہ النحل کی آیت نمبر 53 میں کیا فرمایا, ما بكم من نعمة فمن الله، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہر ایک نعمت اللہ کی طرف سے، تمہاری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے یا ہم تجربہ کار، نہیں، اس لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے. تو جس نے کہا الحمدللہ اس نے شکر ادا کیا، اگر دوبارہ کہا فإن قالها الثانية، دوسری بار کہا جدد اللہ له، تو یہ ثواب اس کو دوسری بار بھی مل جاتا ہے. اور وإن قالها الثالثة، تیسری بار کہا تو اللہ غفر اللہ ذنوب، گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے. اور یہ حدیث اس باب کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ ہر کام انسان جو شروع کرے، جو پسندیدہ اور جائز کام ہے، اس میں اگر بسم اللہ نہ کہے یا الحمدللہ نہ کہے تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جس نے یہ کہا نماز کے دوران یا یوں ہی الحمدللہ حمدن کثیرن، الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رأیت اثنی عشر ملکن یبتدرونہا ایہم یرفعہا، اس شخص نے جب یہ کہا الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو میں نے یہ دیکھا کہ 12 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ہر ایک فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ اس جملے کے ثواب کو میں لکھوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر لے جاؤں. پہلی حدیث اس باب کی امام مسلم کی صحیح مسلم سے لی گئی کہ شب معراج جب اللہ نے آپ کو اوپر بلایا، اتیا لیلت اسری بھی، جب لے جایا گیا اور رات کا سفر اختیار کیا گیا ان کے لیے، تو بقدحین، دو برتن پیش کیے گئے، اتیا لائے گئے معراج کی شب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بقدحین، دو برتن، دو پیالے، خمرن ولبن، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا. فنظر الیہما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کی طرف دیکھا، فاخذ اللبن، اور دودھ کا پیالہ لے لیا. فقال جبریل، جبریل وہاں موجود تھے، فرمایا جبریل نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی، جس نے ہدا کا، آپ کی رہنمائی کی، للفطرہ، فطرت کی طرف، یعنی صحیح کام کی طرف، لو اخذت الخمرہ، اور اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے، غوت امتک، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب جو ام الخبائث، ہر گناہ کی ماں ہے، جیسا کہ صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات میں ایک عابد اور ایک بزرگ اور ایک دیندار آدمی سے جب گناہ کروانے کی کوشش کی گئی، بادشاہ نے اسے قید کیا اور کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یا تو اس عورت کے ساتھ زنا کرو اور یا اس بچے کو قتل کر دو اور یا اس بت کو سجدہ کرو اور یا اس شراب کو پی لو، یا اس قسم کی اور کئی گناہ مختلف روایات میں. اس بزرگ نے یہ سوچا کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور بچے کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی کفر اور حرام ہے. ان تمام گناہوں میں کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ میں شراب پی لوں، کیا ہوگا، اس نشہ آئے گا، بس ختم ہو جائے گا معاملہ، لیکن یہ باقی گناہ بہت بڑے ہیں. تو وہ ناسمجھی میں، سادہ پن اور سادہ لوہی میں، اس شخص نے، اس بزرگ نے شراب پی لی. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، گمراہ کیا. ظاہر ہے شیطان سنہرے الفاظ سے ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے. ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی
کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی کبیرہ، لیکن یہ کم درجے کا ہے. شراب پلوا دی، جب شراب پی، جب نشہ چڑھا تو زنا بھی کیا، بچے کو قتل بھی کیا اور وہ سجدہ بھی کر دیا. اس لیے فرمایا کہ ام الخبائث، ہر خباثت کی جڑ اصل ماں وہ شراب ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شراب پیش کی گئی اس کے بارے میں علماء نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ شراب وہ شراب ہے جو ایمان والوں کے لیے جنت میں رکھی گئی ہے، ایمان والوں پر دنیا کی شراب کو حرام اسی لیے کہا گیا اور حرام کیا گیا کہ جنت میں اللہ کے ہاں جو شراب بنے گی، جو حلال اور طیب شراب ہوگی، وہ جنت کے لیے ہے. تو یہ جو شراب پیش کی گئی یہ جنت کی شراب تھی، دنیا کی یہ حرام اور گندی غلیظ ناجائز یہ شراب نہیں تھی. اور جنت کی شراب، اسے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہا گیا ہے. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ واقعہ شب معراج کا ہے، یعنی ہجرت سے قبل ہے، اور شراب کی حرمت اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اگرچہ شراب حرام نہ تھی لیکن اس کا پینا پھر بھی جاہلیت میں لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے. جاہلیت کے زمانے کے چند گنے چنے اچھے لوگوں میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ان لوگوں نے شراب کبھی نہیں پی، تو وہ لوگ، ان میں جو اچھے لوگ تھے، وہ بھی اسے حرام تو نہیں سمجھتے تھے لیکن اس کے پینے کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے. فطرت کہا گیا کہ آپ نے فطرت والے کام کو پسند کیا. فطرت کہتے ہیں انسان کی اصل طبیعت کو، انسان کی طبیعت اور مزاج، اور یہ فطرت ہر انسان کی اللہ نے توحید پر بنائی ہے. اسی لیے متفق علیہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ یمجسان او یہودان او یونسران اسے کرسچن بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. یہاں یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ دودھ پاک ہے اور دودھ شفاف ہے اور دودھ طیب ہے. مومن کی فطرت بھی دودھ کی طرح فائدے والی ہوتی ہے. دودھ عمدہ چیز ہے اور شفاف ہے اور صاف ہے، اور دودھ خیر کثیر والی نعمت ہے، اور دودھ میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا نقص یا برائی یا عیب یا نقصان نہیں ہے. مومن کی طبیعت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ وہ پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو، میٹھا ہو، آئینہ ہو، ہر تعریف، ہر عمدگی مومن کی زندگی میں موجود ہو. دوسری حدیث اس باب کی وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کی تعریف نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی. تیسری حدیث اس باب کی اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالی آزماتا ہے تو فرمایا کہ جس کے بیٹے یا اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالی جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے، اذا مات ولد العبد، بندے کی اولاد میں سے کوئی جب مر جاتا ہے، قال اللہ تعالی لملائکتی، اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے یا بیٹی اس کو لے لیا؟ باوجود جاننے کے اللہ پوچھتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی، نعم، ہاں. اللہ دوبارہ پوچھتا ہے، ثمرت فؤاد، قبضتم ثمرت فؤاد، تم نے اس کے دل کا سرور اور چین لے لیا؟ ثمر پھل اور سکون والی چیز کو کہتے ہیں، اور فؤاد دل کو. ظاہر ہے سب سے زیادہ محبوب نعمت انسان کی زندگی میں دوسری کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی جن مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالی ان کو نرینہ اور صالح اولاد سے نوازے، اور جن کو اللہ تعالی نے اس نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کا بہترین ذخیرہ اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی میں اولاد کے بارے میں ہر قسم کی آزمائش اور امتحان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو اللہ تعالی کے اس سوال پہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے اس کے دل کا سرور لے لیا اس سے. اللہ تعالی باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا، یعنی اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ فرشتوں کی زبانی اپنے بندے کی اس کیفیت کو سنے. جیسے ہم دنیا میں بھی ہوتا ہے، انسان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے دوست رشتہ دار اس نے کیا کہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ آنے والے سے پوچھتا ہے کہ کیا کہا تھا، پھر دوبارہ پوچھتا انہوں نے یوں کہا تھا. یہ رغبت اور شوق والے ان جذبات کو بیان کیا جاتا ہے انسانوں کے سمجھنے کے لیے. تو فرشتے یہ عرض کرتے ہیں کہ حمیدہ کا اس بندے نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا بلکہ آپ کی تعریف کی، اور یہ کہا واسترجع، استرجاع، استرجاع کے معنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندے نے صبر کیا، اور اس سے بڑا صدمہ اور کوئی نہیں ہے کہ اولاد چھن جائے، پھر بھی اس بندے نے شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ میرا شکر ادا کیا. تو ابن العبد بیتن فی الجنہ، جنت میں فوراً اس کے لیے گھر بناؤ، اور گھر کے اوپر لکھ دو وسموہ بیت الحمد، گھر کے اوپر لکھ دو یہ بیت الحمد ہے. چونکہ غم بھاری اس کا اجر اور ثواب بھی بہت بڑا، جنت میں گھر بنوایا جائے اس پہ لکھ دیا جائے کہ یہ حمد اور تعریف کرنے والوں کا گھر ہے. سب سے آخری حدیث میں رغبت دلائی گئی کہ اللہ تعالی یہ جو تم زبان سے الحمدللہ کہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک لقمہ اگر کبھی کھا لیا، ایک گھونٹ پانی پی لیا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ سن لے قبول کر لے تو کافی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اسے اللہ عذاب نہیں دیا کرتا. ان اللہ لا یرضى عن العبد یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہ، جب کھانا کھاتا ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ راضی ہو جاتا. ویشرب الشربۃ، کبھی پانی پیتا ہے اور کہہ دیتا ہے الحمدللہ. اب یہ نہیں جانتا کہ یہ کون سی گھڑی ہے، زبان سے نکل گئی بات، اللہ نے اسی وقت سن لی، قبول کر لی، اللہ راضی ہو گیا. یہ ہے حمد اور شکر کے فضائل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.